العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں نبی کی عصمت زیر بحث ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی حیثیت سے، نبیوں کی حیثیت سے جن ہستیوں کا انتخاب کرتا ہے، ان سے متعلق معیار کیا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ کل من الصالحین، کل من الاخیار، یعنی وہ سب اخیار میں اور صالحین میں ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ صالحین و اخیار میں ہوتے ہیں تو کیا ان سے کوئی لغزش ہو نہیں سکتی؟ وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس کے دائیات نہیں رکھتے. تو قرآن مجید نے بتایا کہ ایسی چیز نہیں ہوتی، یعنی بشری پہلو سے وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں جو ایسے دائیات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نور انہیں عطا فرمایا ہے اور جو ہر انسان کو دیا ہے، وہ اس کی لو تیز رکھتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے. اس میں سیدنا یوسف کا ذکر ہوا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کی ہم نے حقیقت سمجھی کہ انسان کے اندر ایک جانب نفس ہے اور ایک جانب حق ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانب حق کی طرف ترغیبات اس درجے میں لے جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حدود مقرر کیے ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب یا تو انسان کسی چیز کے علم کے معاملے میں ناپختہ رہ جاتا ہے، جیسے ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بعض دینی ترغیبات کے نتیجے میں حدود سے آگے بڑھ گئے. تو وجہ کیا تھی؟ اچھا علم نہیں تھا، علم کی تربیت نہیں ہوئی تھی، علم کے معاملے میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ سکھایا نہیں گیا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جانب حق کی طرف دعوت دی گئی تو قلت علم فتنہ بن گئی. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز فتنہ نہیں بنتی، بلکہ انسان کو جانب حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک نسیان کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یعنی علم میں کمی نہیں ہے، لیکن انسان کے اوپر نسیان کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، غفلت پیدا ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے آدمی، وقتی طور پر چیز نگاہوں میں نہیں رہتی، ایک جانب اتنا زیادہ رجحان ہوتا ہے کہ دوسرے پہلو کو نظر انداز کر بیٹھتا ہے. تو سیدنا آدم کے ساتھ یہ ہوا. تو اس کی پوری وضاحت ہم نے اس سے پہلے کی نشست میں کر دی تھی. اب ان آیات کو دیکھیے جس میں یہ سارا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. یہ سورہ طٰہٰ ہے، 115 سے 120 آیات ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مباح ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ تم میاں بیوی ہو، فلاں معاملے پر ہم نے پابندی لگا دی ہے. یہ جو عہد کی ذمہ داری ڈالنا ہے، جب اللہ تعالیٰ شریعت دیتے ہیں یا احکام دیتے ہیں، جیسے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، تو یہ گویا اللہ کا میثاق اور اللہ کا عہد ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے. یہ ذمہ داری آدم پر ڈالی گئی تھی. اب قرآن مجید کہتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی. یعنی جو چیز اس وقت ابھی موجود تھی وہ یہ تھی کہ ارادے کی پختگی پیدا نہیں ہوئی تھی. ارادے کی پختگی تربیت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ایک لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پیغمبر جس کو کل اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ملنی ہے، تو تو وہ بھی کہیں سے اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے، اس میں رجحانات بھی ہوتے ہیں، ترغیبات بھی ہوتی ہیں، اس میں پھسلنے کا امکان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو نور اللہ تعالیٰ نے اندر دیا ہے وہ اس کی لو تیز کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر ارادے کی پختگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اللہ کی برہان بھی نمودار ہو جاتی ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور تمام اچھی روایات میں بیان ہوا ہے کہ جس وقت آپ بکریاں چراتے تھے، یعنی یہ جو نوجوانی کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مجھے بھی یہ خیال ہوا کہ عام طور پر رات کی جو مجلسیں ہوتی ہیں جس میں نوجوان بیٹھتے ہیں، قصے سنتے ہیں اور اس طرح کا گانا بجانا اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو میں بھی اس کو سننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میری بکریوں کا خیال رکھو اور آج رات میں بھی اس طرح کسی مجلس میں چلا جاؤں؟ تو اب ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ وہی چیز ہے کہ ابھی نوجوانی کا زمانہ ہے، وہ پختگی جس کو قرآن مجید نے بتایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، تو لہذا خواہش پیدا ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ پھر کیا ہوا، آپ نہیں گئے وہاں پہ، اللہ نے کیسے آپ کو محفوظ رکھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ یہ دائیہ پیدا ہوا، اور دو رات، یعنی خود حضور نے بتایا کہ دو رات میں، ایک رات گیا تو ایسے رکاوٹ پڑ گئی، دوسری رات گیا ایسے رکاوٹ پڑ گئی، اور میں اس غلط جگہ پر نہیں گیا، لیکن بہرحال آپ نے ارادہ کیا، آپ نکلے، آپ اس طرف گئے، رکاوٹ کیسے پڑی اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو اس کا قانون ہے اس کے مطابق ہی روب عمل ہوا، یعنی وہاں پر بھی یہ ہوا کہ جس چیز کی طرف آپ جا رہے تھے اس سے ملتی جلتی لیکن نسبتاً پاکیزہ صورتحال کی طرف مشغولیت ہو گئی۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک مشغولیت کے مقابل میں دوسری مشغولیت آ گئی، تو اسی طریقے سے مشغولیت کے مقابلے میں مشغولیت، یا کسی عزم یا ارادے کے مقابلے میں نسیان، تو یہ وہ انسانی شخصیت اور نفسیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا تھا، یعنی پہلے یہ بتایا کہ یوں نہیں ہے کہ جانتے بوجھتے نافرمانی کا ارتکاب کیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہوا ہی نہیں، بھول گیا تھا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ ابھی نوجوانی کی زندگی کی ابتدا ہے، یعنی ابھی تک پختگی کے وہ مراحل نہیں گزرے، تو یہ چیز ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد واقعہ سنایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا، اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یعنی واقعہ بیان کیا ہے کہ ایسے ہم نے اس باغ میں رکھا اور یہ بتا دیا کہ اب تمہارے مقابلے میں شیطان ہے، وہ یہ چاہے گا کہ تم یہاں سے نکلو اور نکل کر دنیا میں زندگی کی ابتدا کرو، اور جو کچھ اس کو کھیل کھیلنا ہے کھیلے، تو یہ نکلوانے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ وہ باغ جس پہ رکھا گیا تھا، پھر اس کی تصویر کھینچی ہے، یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے، یعنی ایک ایسا مقام تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت معتدل آب و ہوا پیدا کی ہوئی تھی، کہ جہاں زندگی کی وہ ضرورتیں جس سے زندگی کی ابتدا ہو سکے وہ سب میسر تھیں۔ اس میں یہ فرمایا کہ شیطان آئے گا، لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا، اب وہ آ گیا، اس نے کہا آدم، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا، یہ اصل میں وہ جانب حق ہے جس کی طرف اس نے ترغیب دی۔ اس نے کہا آدم، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا، یعنی ابدیت کی بادشاہی، ہمیشہ کی زندگی، اس کو آدم کے لیے انتہائی ترغیب کا موضوع بنا دیا۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ ایک بار آ کے اس نے یہ دو لفظ کہے اور آدم آمادہ ہو گئے، بلکہ اس نے بار بار آ کے قسمیں کھائیں، یہ بتایا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح راستے کی طرف ترغیب دے رہا ہوں، میں بہت بڑی تمہارے پاس ایک راستہ میں بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ چیز ہے جس سے تمہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ سو اس کی ترغیب سے آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو اب پھل کھا لیا تو اس کے بعد کیا ہوا، ظاہر ہے اس سے پہلے جو انسان کے اندر یہ ایک جبلی تقاضا چھپا ہوا ہے جنسی معاملات کا، یہ ظاہر نہیں تھا. اس نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں. دوسری جگہ بتا دیا ہے ما وریان ہو ما من سواتہما، یعنی شرمگاہوں سے تو واقف تھے لیکن شرمگاہیں رفع حاجت کا ذریعہ ہیں. ان کا ایک پہلو یہ ہے، ان کے دوسرے پہلو کو ان سے چھپایا گیا تھا، وہ ظاہر ہو گیا. اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹنے لگے، کیونکہ یہ جنسی جبلت ہے جس کے ظہور کے بعد ہی انسان کے اندر شرم اور حیا یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ اس عمل سے گزرے تو اب باغ کے پتے اٹھا کے انہوں نے گویا ڈھانپنا شروع کر دیا، پتے گانٹنے لگے. اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اس کی توبہ بڑی شفقت کے ساتھ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا. تو پوری داستان سنا دی ہے کہ آدم کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ جانب حقی میں اس سے ایک بڑی لغزش ہو گئی، لیکن فوراً لوٹا، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیا، توبہ کی. اور پھر اس کو بطور اصول قرآن مجید نے سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ تم بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرو، یا ملون سوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، فوراً اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تو میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، فیصلہ کر رکھا ہے، میں معاف کر دوں گا. تو گویا معافی کا قانون بھی اسی اصول پر مبنی ہے، وہاں بھی کوئی استثناء نہیں ہوا. وہی قانون جو ہم سب کے لیے ہے، اسی کے تحت آدم کی توبہ قبول ہوئی، بڑی شفقت کے ساتھ قبول ہوئی، اور اللہ نے اس کو آگے راستہ دکھا دیا. یعنی اب اس کے لیے راہ ہموار ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی پائے، اس کی رحمت سے بہرہ یاب بھی ہو، اور دنیا کی زندگی کے اندر بار بار اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کیا، یہ محض اتفاق تھا کہ ایک مظلوم کی مدد کے نتیجے میں ظالم قبطی اپنی رعونت کے باعث ان سے الجھ پڑا. انہوں نے اس کو گھونسا مارا، بدقسمتی سے وہ ایسا بے ڈب پڑا کہ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا. یعنی یہ ایک قتل خطا تھا، غلطی سے قتل ہو جانا. تو یہاں پر بھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، یا ان پر کسی عصبیت کا غلبہ ہو گیا تھا، یا کسی جہالت کا ان سے ارتکاب ہوا. اپنی طرف سے وہ ایک مظلوم کی مدد کر رہے تھے. یعنی وہاں پر ایک قبطی، جو ظاہر ہے کہ حکمران قوم کا آدمی تھا، وہ ان کی قوم کے ایک شخص کے ساتھ الجھ رہا تھا. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ایک مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، یعنی وہ لوگ کے جو وہاں غلام تھے، جن کو دبا لیا گیا تھا، جو قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق مستضعفین تھے، ان میں سے ایک شخص کی مدد کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے. اور اس میں انہوں نے، جب وہ الجھ پڑا دوسرا آدمی، تو ایک گھونسا مارا اس کو، وہ ایسا بے ڈب پڑا کہ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا. تو یہ بھی گویا ایک اس نوعیت کی خطا تھی جو کہہ لیجئے کہ ان سے ہو گئی. معاف کی. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، سورہ قصص سے میں نے انتخاب کیا 15-16 آیت کا. وہ الفاظ یہ ہیں: وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. پھر ایک دن اتفاق سے وہ، یعنی موسیٰ، پھر ایک دن اتفاق سے وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے، یعنی دوپہر کا وقت، لوگ اس میں عام طور پر کیلولہ کرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم میں سے. بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا گیا تھا، بیگار لی جاتی تھی ان سے، اور یہ قبطیوں کی اس وقت حکومت تھی. ظاہر ہے کہ فرعون کے آیان و اکابر اور اسی طرح پوری قوم بیگاری لیتی تھی ان سب سے. تو یہ آدمی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم میں سے. پھر اس کی قوم کے آدمی نے اس شخص کے مقابل میں اس کی مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو اس نے پکارا اور یہ کہا کہ میری مدد کرو. اس پر موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی وہ آگے بڑھے، کوشش کی اور اس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا فوری رد عمل کیا ہے، یعنی نہ ان کا مارنے کا ارادہ تھا نہ اس طرح کا کوئی اقدام وہ کرنا چاہتے تھے اپنی طرف سے، تو جیسے ہم بھی بعض موقعوں کے اوپر یعنی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ الجھ رہا ہے اس وقت، اس کا گربان پکڑا ہوا ہے، چھوڑ دے، تو گھونسا مارا انہوں نے، یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے، یہ انہوں نے فوراً الفاظ کہے۔ اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے سو مجھ کو بخش دے، تو اس کے پروردگار نے اسے بخش دیا، حقیقت یہ ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ واقعات اس لیے یہاں جمع کر دیے میں نے کہ سیدنا آدم کا معاملہ، سیدنا موسیٰ کا معاملہ، سیدنا یوسف کا معاملہ، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی روبوٹ کی طرح ہوتے ہیں، یا یہ کہ ان کے اندر کسی غلط کام کی طرف جانے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بشری خصوصیات ہیں ان کو بھی دی ہوتی ہیں، لیکن ان کے ہاں احتیاط، تقویٰ، جو اللہ کا نور ان کو حاصل ہے، اس نور کی لو کو تیز رکھنے کا معاملہ رہتا ہے۔ تو اس میں سیدنا یوسف کی مثال یہ ہے کہ جب اس طرح احتیاط اور تقوی کے مراحل سے گزرتا ہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے جو بعض موقعوں پر وہ بچ سکتے ہیں، وہ بھی بتا دیا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہ اس طرح کی غلطیاں جانب حق میں ہو جاتی ہیں، تو اس کو انبیاء کی عصمت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، یہ جانب حق کی غلطیاں ہیں، تاکہ یہ معلوم رہے کہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی ہے، تاہم ایسے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نہ تو قبطی کے قتل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے، اور نہ ان کو اس صورتحال کے پیش آنے کا کوئی گمان تھا، بلکہ بالکل بے ارادہ جب یہ حادثہ پیش آ گیا تو انہیں فوراً اپنی غلطی پر سخت پشیمانی ہوئی، اور انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی کہ اے رب، میں نے اپنی جان پر سخت ظلم ڈھایا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ چونکہ یہ غلطی ان سے بالکل بے ارادہ ہوئی تھی، پھر انہوں نے معافی بھی بلا تاخیر مانگی، یعنی ایک تو غلطی بالکل بے ارادہ ہوئی، معافی بلا تاخیر مانگی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ہی معاف فرما دیا، اور اس معافی کی غیبی طور پر ان کو بشارت بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یعنی یہ گویا اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ اعلیٰ ترین انسانوں سے بھی اس سے آگے توقع نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں جن کو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، تو اگر ان سے بھی اس طرح کوئی لغزش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے، ایک اعلیٰ کردار کے انسان سے غلطی ہوئی ہے، غلطی بھی جانب حق میں ہوئی ہے، لغزش بھی اللہ کی نافرمانی پر اصرار کے نتیجے میں نہیں ہوئی یا سرکشی کے نتیجے میں نہیں ہوئی، اس کے باوجود ایک لمحے کا توقف نہیں کیا نہ سیدنا آدم نے نہ سیدنا موسیٰ نے، فوراً اللہ کے سامنے سربسجود ہو گئے، فوراً اس کی طرف لوٹ آئے۔ اور یہ اللہ کا وہ قانون ہے کہ جو سب انسانوں کے لیے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ یعملون السوء من جہالۃ ثم یتوبون من قریب، بڑی سے بڑی غلطی، بڑے سے بڑا گناہ، یعنی ہم لوگوں کے لیے تو اللہ کی یہ عنایت ہے کہ وہ گناہ اگرچہ نافرمانی کے دائیات کے ساتھ ہوا ہو، جذبات سے مغلوب ہو کر اسی طرح جبلتوں سے مغلوب ہو گئے ہوں جس طرح کے گناہ گار ہوتے ہیں، تب بھی فرمایا کہ فوراً لوٹو گے تو میں معاف کر دوں گا، یعنی یہ اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن پیغمبروں کے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ انسانی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ سب دائیات ہوتے ہیں، تاہم ان کی عصمت کا مطلب کیا ہے، یعنی عصمت کا مطلب عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کی، غلطی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ صورتحال نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت ہوتی ہے، اللہ کی ایسے حفاظت کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے تو ان کے ہاں توبہ، رجوع، اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ دونوں واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں، یعنی یہ نبوت سے پہلے سیدنا یوسف کا معاملہ بھی یہی ہے، سیدنا موسیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے، اور سیدنا آدم کا معاملہ بھی یہی ہے، نبوت سے پہلے یہ سب ہوا ہے۔ یہ دونوں واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس منصب پر فائز ہو جانے کے بعد، یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کردار، اس سیرت کے ساتھ جو احتیاط، تقویٰ، جو نور یزدانی کی قدر افزائی ہوتی ہے، اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے. صالحین ہیں، اخیار ہیں، نیکی اور خیر کا مجسمہ ہے، اللہ نے انتخاب کر لیا. اس سے پہلے یہ صورتیں ہو جاتی ہیں جو بیان ہو گئیں، لیکن قرآن کا ارشاد ہے کہ اس منصب پر فائز ہو جانے کے بعد انبیاء علیہ السلام ہمہ وقت فرشتوں کی نگرانی میں ہوتے ہیں. یعنی اب جیسے ہی انتخاب ہو گیا، نبوت کا منصب دے دیا گیا، تو اب چاروں طرف پہرہ لگا دیا جاتا ہے. ہمہ وقت فرشتوں کی نگرانی میں ہوتے ہیں، ان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے محافظ مقرر کر دیتا ہے. ان کی ایک ایک چیز گنے ہوئے ہوتی ہے. یہ تعبیر اختیار کی ہے قرآن مجید نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایک لمحے کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا منصب دے رہا ہے تمام انسانوں میں سے. آپ اندازہ کیجئے نا کہ اربوں انسان ہیں جو پیدا ہو چکے، اور اربوں انسان ہیں کہ جو شاید پیدا ہوں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کس مقام پر فائز ہیں؟ یعنی خدا کے دین کا تنہا ماخذ، ان کی طرف مجھے بھی دیکھنا ہے، آپ کو بھی دیکھنا ہے، پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی نگرانی میں دے دیتے ہیں. یعنی اب گویا بڑا منصب ہے، اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. ان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے محافظ مقرر کر دیتا ہے. ان کی ایک ایک چیز گنے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے پیغامات انہوں نے بے کم و کاست پہنچا دیے یا نہیں. اس میں بھی فرشتوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ گویا گردن سے پکڑ لیں گے، کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی لغزش ہے، اللہ تعالیٰ اس پر متنبہ کرتا ہے، بتاتا ہے، توجہ دلاتا ہے. اس طرح کی کوئی چیز تو ہوتی نہیں جس کی مثالیں ہم نے نبوت سے پہلے دیکھیں، لیکن اگر کوئی چیز ہو، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زیر بحث آئے ہیں، مثلاً ایک نابینے کا مجلس میں آنے کے بعد جو رویہ آپ نے اختیار کیا، جانب حق میں اختیار کیا، اپنی دعوت کی کہ فروغ کے لیے اختیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ دلائی، اور بہت سخت لب و لہجے میں توجہ دلائی. اگرچہ عتاب کا رخ آپ کی طرف نہیں ہے بلکہ قریش کے سرداروں ہی کی طرف ہے، لیکن توجہ دلائی. اسی طرح کا معاملہ غزوہ تبوک میں ہوا، یا بعض اور چیزیں بھی ہیں. تو آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے محافظ مقرر کر دیتا ہے. ان کی ایک ایک چیز گنے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے پیغامات انہوں نے بے کم و کاست پہنچا دیے یا نہیں. اس کے بعد یعنی جب اس نگرانی میں وہ ہوتے ہیں، ایسے فرشتے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی لغزش پر بھی ان کے قائم رہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قائم رہ جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے اجتہاد میں بھی اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو توجہ دلاتے ہیں، اس کی اصلاح کر دیتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہ معلوم ہے کہ ایسے ہی کیا گیا. جہاں کوئی معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً توجہ دلا دی. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یہ سورہ جن کی 27-28 آیات ہیں. اللہ من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کے آگے اور پیچھے تو وہ پہرہ لگا دیتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے. یعنی گویا ایک ایک لمحے کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے کہ اب اس شخص کو یا اس ہستی کو ہم نے یہ بڑا منصب دیا ہے، اس پر ہم نے فائز کیا ہے، اس کو اب یہ ذمہ داری انجام دینی ہے. اب کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں ہمارے پیغام کے بارے میں کوئی شبہ ہو جائے یا شخصیت کے معاملے میں کوئی شبہ ہو جائے. تو دونوں کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ میرے نزدیک نبی کی عصمت کا مطلب ہے، یعنی اس کی حدود یہ ہیں. اب آپ اس کے مقابل میں جب ہمارے ہاں متکلمین کی بحثیں پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنا فرق ہے. یہ نوعیت ہے اس کی. اس کے بعد اگلا عنوان ہے نبی کی ریاضت. نبی جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں،
نبی کی عصمت پہ سوال.
جی شاید
رسالت کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس میں ان کے اوپر کوئی، اس کے لیے بھی عصمت قائم رہتی ہے، کیونکہ حضرت یونس کا واقعہ ہے. ان کو تو پھر کیا فرشتوں نے یا اللہ نے روکنے کی کوشش نہیں کی غلطی کرنے سے؟
روکا ہی ہے. یعنی فوراً سزا دے دی، واپس بھیجا گیا. روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی کرنے نہیں دی جائے گی، ہو جائے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس پر قائم نہیں رہنے دیتے. تو دیکھیے وہ مثال بن گئے اس چیز کی. یہ فرمایا کیا غلطی کی انہوں نے، یعنی غلطی یہ کی کہ اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کا رد عمل بہت برا تھا، سامنے آتا رہا، انہوں نے محسوس کیا کہ میں نے تو ہر دروازے پر دستک دی ہے، ہر فرد کو جا کے بلایا ہے، ایک ایک کو پیغام دیا ہے، تو کیا حق ایسا ہی ہے اور اس کی ایسی ہی ناقدری ہونی چاہیے؟ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس قوم کو. یعنی وہ وقت آ گیا ہے، وہ ہجرت کا وقت غلط طے کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جانا تھا کہ آپ قوم کو کب چھوڑ دیں. اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں اس طرح کا اگر کوئی حادثہ نہیں ہوا تو بعض اوقات اس کے حدود معلوم بھی نہیں ہوتے. مثلا سیدنا یونس کو مقرر کر دیا، آپ جائیں اپنی قوم کو پیغام پہنچائیں، دعوت دیں. یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے، مانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کب نکلنا ہے، لیکن یہ باقاعدہ طریقے سے بتایا نہیں گیا کہ میرے کہے بغیر تم نہیں نکلو گے، اپنے اجتہاد سے انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو یہ بات ہوئی. اب ظاہر ہے کہ جب پیغمبری کے منصب پر آپ فائز ہیں اور آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک ہجرت کا حکم نہیں دیں گے آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو اب اس کو بطور اصول بیان کرنا شروع کیا. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ ولا تکن کا صاحب الحوت، وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرشتوں نے اس وقت نہیں روکا آ کے کہ یہ آپ اس نابینا کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں تو رک جائیں. ہو گیا وہ معاملہ، اس کے بعد پھر قرآن مجید نے توجہ دلائی اور یہ کہا کہ عبس وتولیٰ، آپ نے ایسا کیا. اسی طرح سے فرشتوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ یہ منافقین ہیں، آ کے آپ سے اجازت لے رہے ہیں تو آپ اجازت کیوں دے رہے ہیں ان کو. روک نہیں دیا گیا، وہ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے بتایا، کیونکہ یہ سب جانب حق میں ہو رہا ہے. تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے.
ایک سوال ہے اسی بارے میں، آپ نے جب رسول نبوت سے پہلے بھی وہ پہرے میں رہتے ہیں، روک دیا جاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو روکا گیا؟
نہیں، اس وقت کوئی پہرا نہیں ہے، اس وقت اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے، بس اللہ کی برہان کسی خاص موقع پر نمودار ہو گئی. یعنی جب وہ اس طرف رغبت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تو ہم سب ہیں، ہر وقت ہے، تو وہ اس نگرانی کا اظہار ہے. یہ خصوصی نگرانی ہے، یعنی جب آپ نے نبوت کے منصب پر فائز کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ان کے پاس، اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، خود قرآن کے بارے میں، کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں، آپ کو تردد نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کو آپ کے دل میں بھی قائم رکھیں گے، اور اگر کوئی اس معاملے میں پڑھنے میں غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح بھی کریں گے، یہ سب ہمارا کام ہے. تو یہ اصل میں وہ نگرانی ہے جس کا یہاں بیان ہوا ہے.
جانب حق اور جانب نفس جو ہے، کیا یہ صرف ایک پرسپیکٹیو کا نام ہے؟ کیونکہ انسان تو جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنی الٹیمیٹ بقا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کو یہ پرسپیکٹیو ہو کہ یہی زندگی مکمل ہے تو وہ اپنی بقا کے لیے بعض دفعہ غلطیاں کر، پوری زندگی میرے سامنے ہے تو پھر میں وہی کام نیکی بن جاتے. تو یہ جانب حق جانب نفس کا دونوں کے پیچھے جو محرک ہے وہ تو انسان کی بقا کا جذبہ ہی ہے نا. کہ
جانب نفس میں تو ایسا نہیں ہوتا. مثلا جب میں ملاوٹ کرتا ہوں، جب میں جھوٹ بولتا ہوں، جب میں دھوکہ دیتا ہوں، جب میں غبن کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، تو یہ تو بالکل یعنی بدی کے محرکات کے تحت کرتا ہوں.
اس میں یہی خیال ہوتا ہے نا کہ میں یہ کام کروں گا تو میں آگے نکل جاؤں گا، میری بقا اس کے اندر ہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں.
یہ تو اصل میں وہ جانب حق نہیں ہے، وہ اس بات سے واقف ہے کہ چوری کرنا ایک نہایت برا کام ہے. یہ اصلا نفس کی ترغیبات ہی کے نتیجے میں ہوا ہے، اس کے معاملے میں وہ کسی غلطی میں نہیں تھا. جانب حق کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی غلطی آپ پر واضح نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے کام، لیکن آپ اس کو کسی بڑی ترغیب کے تحت کر رہے ہیں. یعنی دیکھیے نا، بیوی کے پاس رمضان کی رات میں چلے جانا اپنی ذات میں غلطی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. تو اگر گناہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یعنی وہ اپنے ایک اجتہاد کی وجہ سے اس معاملے میں غلطی کر بیٹھے. تو وہ غلطی جانب نفس میں نہیں ہوئی. نفس کے وہ تقاضے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جائز رکھے ہیں، ان کے بارے میں جو پابندی لگائی گئی تھی اس میں غلطی ہو گئی. وہ چیز اپنی ذات میں صحیح ہونی چاہیے.
سر، ایک سوال میرا بھی ہے کہ رسالت کے تحت جو منتخب ہوتے ہیں، سر رسالت کے لیے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں، لگتا ہے ایسے کہ وہ منتخب ہونے سے پہلے بھی بہت
اعلیٰ اخلاقی اصولوں پہ فائز تھے. تو سر حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ وہ تو بائی برتھ تھے, وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ رسول ڈکلیئر ہو چکے تھے, تو وہ تو ان مرحلوں سے نہیں گزرے جہاں ان کو اپنے اندر کے نور کی حفاظت کرنی پڑی ہو. تو سر یہاں کیا معاملہ ہوا؟
یہ میں نے اس پہ گفتگو کی ہے اس سے پہلے, نبی کی فطرت کے تحت کہ سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح ان دونوں کا معاملہ بہت مختلف ہے. یعنی ان کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی سے اس منصب پر کھڑا کر دیا. لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضرت مسیح نے جب یہ دعوت دی تو اگلے دن سے وہ پیغمبری کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے. اس کے بعد وہ بھی اسی طرح پلے بڑھے, اسی طرح بڑی عمر کو پہنچے, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں گویا یوں اس کو تعبیر کیجئے کہ جس منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا پھر ان کے اسی رویے کی وجہ سے برقرار رکھا انہیں.
یعنی کہ سر یہ مارجن ہو سکتا تھا کہ پیدائشی طور پہ تو وہ رسول منتخب ہو گئے, لیکن
اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا. وہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی معلوم تھا, میرے آپ کے بارے میں بھی معلوم ہے, اللہ کا علم تو موجود ہے پہلے سے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان سے لازمن گزارتے ہیں, وہ وہاں بھی گزرے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ اب وہ بچے ہیں تو اس کے بعد اس دن سے اگلے دن سے یہ سارے فرشتے مقرر کر دیے گئے, پھر موقع دیا گیا وہ اپنی قوم میں رہے.
لیکن رسول تو وہ بن گئے تھے پیدائشی طور پر, تو پھر فرشتوں کا پہرا بھی
نہیں. رسول قوم کے لیے نہیں بنے, انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مجھے اس منصب پر فائز کر کے بھیجا گیا ہے, بس یہ اعلان ہوا. ان کی اماں کی برات ہو گئی اس کے نتیجے میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. باقی انہوں نے زندگی پھر عام انسان کی حیثیت سے گزاری, یہاں تک کہ پھر جب وہ بڑے ہوئے, یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اگلے دن سے وہ دعوت کے منصب پر فائز ہو گئے. پھر وہ بچے ہی رہے, پھر وہ لڑکپن کی عمر سے گزرے, پھر وہ بڑے ہوئے, پھر اس کے بعد بائبل سے معلوم ہوتا ہے نا کہ کوئی کم و بیش 50 سال کے قریب کی عمر تھی جس وقت وہ دنیا سے پھر رخصت ہوئے. تو ایک وقت انہوں نے پھر اس کے بعد گزارا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس اصول کو بیان کیا ہے کہ پیغمبری کے منصب پر فائز کر دینے کے بعد بھی اگر انسان غلطی کا ارتکاب اس درجے میں کر دے, جیسے کہ رسولوں کے بارے میں کہا کہ ہم پر کوئی بات جانب نفسی میں تو الگ ہے, جانب حقی میں جھوٹ باندھ دے. بعض اوقات غلبہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں دیکھیں یہ صوفیہ حضرات ہیں, تو ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کی عبادت ریاضت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, بلکہ لوگوں کا خیال ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد نبوی کے ستونوں کو کہیں نا کہ یہاں سے ٹل جاؤ تو ٹل جائیں گے, ایسے عابد زاہد ہیں, لیکن جھوٹ بولتے ہیں. تو غلط بات بعض اوقات آپ لوگوں کی ترغیب کے لیے, اچھی بات بتانے کے لیے کر دیتے ہیں. فرمایا یہ اگر کر دیں گے تو ہم ان کو رگے جان سے پکڑیں گے اور ان کی گردن کاٹ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں سلب نہیں ہو جاتی, موجود ہیں اسی طریقے سے. انتخاب کر لیا, بتا دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کو ان مراحل سے گزرنا ہے ان سب سے جن سے گزرے ہیں, اور وہ بعد میں بھی گزر رہے ہیں. فرشتوں کی نگرانی بھی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ غلطی ہو گئی ہے تو فوراً اصلاح کر دی.
تو سر یہ کہنا جائز ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اپنے علم کے تحت پتا تھا کہ یہ شخص اس اخلاقی لیول پر ہوگا کہ ان کو ہم رسول کے طور پر منتخب کریں, اس لیے ان سے غلطی ہوئی نہیں.
اللہ تعالیٰ علم تو دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا رسولوں کے بارے میں بھی مقدم ہے, انبیاء کے بارے میں بھی مقدم ہے, میرے آپ کے بارے میں بھی مقدم ہے. ہر ایک شخص کے بارے میں اللہ کا علم موجود ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس علم کو مؤثر نہیں ہونے دیتا, تمہیں عمل کا پورا موقع دیتا ہوں, اس لیے میرا قانون کام کرتا ہے. چنانچہ جگہ جگہ اس کو امکان کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہاں دو امکان رکھے ہوئے ہیں. مثلا رسالت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ دو شکلیں ہوں گی, یا تو آپ کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا یا آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ جانتے تو ہے نا کہ کیا ہوگا, لیکن وہ ان عملی امکانات کو ایسے ہی رکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہوں گے, اور یہ ہوا تو ہم یہ کریں گے, یہ ہوا تو ہم یہ کریں گے. گویا بہت سے معاملات میں انسان کے عمل سے جو چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں, اس کے دو یا تین امکانات یا احتمالات ہوتے ہیں, ان کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ دونوں اور تینوں کے بارے میں قانون بیان کر دیتے ہیں, یہ ہوا تو یہ ہوگا, یہ ہوا تو یہ ہوا. مثلا قریش کو کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگ صحیح راستے پر رہو گے, پیغمبر کی بات مان لو گے تو اچھی بات, اگر ایسا نہیں ہوتا تو یستبل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم, تمہاری جگہ ہم دوسری کسی قوم کو اٹھا لائیں گے. تو یہ ایک بڑا غیر معمولی امتزاج ہے کہ اللہ کا علم امکانات جو یہاں وہ پیدا کر دیتے ہیں اس کے لحاظ سے اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ میں نے یہ دو راستے کھول دیے ہیں, اب یہ راستہ بھی اختیار تم کر سکتے ہو, یہ کرو گے تو میرا فیصلہ یہ ہوگا, یہ کرو گے تو میرا فیصلہ یہ ہوگا. تو ہمارے بارے میں بھی یہی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں, ہدینہ السبیل, ہدینہ النجدین, دونوں راستے بتا دیے ہیں, اما شاکرن و اما کفورا، اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو. شکر گزار بنو گے تو میرے علم کے تحت یہ چیزیں وجود میں آ جائیں گی، ناشکرے بنتے ہو تو میرے علم کے تحت یہ چیزیں وجود میں آ جائیں گی. تو یہ اس طرح ہے.
اسی کے ساتھ آپ نے یوسف علیہ السلام آپ نے روک دیا گیا
جب وہ
کرنا جا رہے تھے، لیکن اگر میں اور آپ یا کوئی اور کرتا تو اس میں وہ نہیں روکیں گے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو روکا گیا یا دوسرے پیغمبروں میں. تو یہاں پھر وہ جو اختیار کا اور یہ وہ سارا کچھ وہ
کام بھی ہوتا ہے. یعنی وہ تو ایک اصول ہے کہ آپ اگر قدر کرتے ہیں، اللہ کی مدد مانگتے ہیں، تقوی اور احتیاط کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو روکنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ پھر وہ غلطی نہیں ہونے دیتے. یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، فرشتے سب کی مدد کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب ہم سرکشی اختیار کرتے ہیں تو شیطان کے مسلط ہونے کا عمل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہر ایک کے ساتھ ہیں. وہاں یہ بیان کیا ہے کہ وہ فی الواقع اس کے مستحق تھے. اب ہم مستحق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہمارا رویہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ہم مستحق ہو جائیں گے تو وہی ہوگا. جیسے دیکھیے غلطی پر معافی مانگنے کے بارے میں ایک ہی قانون ہے کہ سیدنا آدم نے، سیدنا موسیٰ نے فوری طور پر معافی مانگی، معاف کر دیا، اسی کو قانون بنا دیا کہ تم سب کے لیے بھی یہی قانون ہے. بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرو گے اللہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ من یتوبون من قریب. تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ لازمن ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے شرائط پورے کریں گے تو ہوگا نا. اگر ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سنبھالے رکھا ہے تو اللہ ہماری بھی مدد کرتا ہے. یہ تو ہر انسان کو دنیا میں سابقہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات سارے عوامل جمع ہو جاتے ہیں گناہ کے یا غلطی کے، اللہ نکال لیتا ہے. بہت بڑے گناہوں میں انسان ہوتا ہے اور اچانک ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ اندر فطرت کا نور موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نکال کے ان کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے. تو دسیوں انسانوں کے واقعات آپ کو ملتے ہیں. سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کسی قانون کے تحت ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ حضرت یوسف نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہو گیا. جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں ہوا. ہم بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے.
السلام علیکم. My question would be to the Sheikh, how would you describe the masumiyat of the Anbiya alayhi salatu wasalam in contrast to the rest of the makhlukat? For Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Fath that Allah has forgiven the past and future sins of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam. So we are of the great tenacity of believing that the Anbiya alayhi salatu wasalam are masoom, meaning very acquittal in their sinlessness. How would you, Sheikh, describe or define the masoomiyat of the Anbiya, please?
اسی پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی ذات میں اخیار اور اپنی ذات میں صالحین ہوتے ہیں. جو ان کو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالے رکھتے ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو نور یزدانی ہر انسان کو ملا ہے اس کی قدر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ کسی نازک موقع کے اوپر اس کی مدد کے مستحق ہو جاتے ہیں. جیسے سیدنا یوسف کا معاملہ ہوا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. تو عصمت انبیاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی طرح جیسے لوگ خیال کرتے ہیں. یعنی قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی یا غلطی کی. غلطی کی صلاحیت اسی طرح موجود ہے جس طرح مجھ میں آپ میں موجود ہے، لیکن وہ اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کے معاملے میں اس سرکشی کے مقام پر کبھی پہنچتے ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے دن سے اپنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اور عصمت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اب گویا اجتہاد میں بھی کوئی غلطی ہوگی تو فوراً اس کی اصلاح کی جائے گی. یہ جو سورہ فتح میں ذکر ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، تو ظاہر ہے کہ ذنب کا لفظ جو ہے وہ ایک وسیع لفظ ہے استعمال ہوا ہے، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی امت کے وکیل کی حیثیت سے کیا گیا ہے. یعنی آپ لوگوں کی جو کچھ بھی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. تو عصمت انبیاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر غلطی کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہوتی. یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سب وہی ہیں. نسیان بھی ہو گیا، نسیان کے نتیجے میں عصیان بھی ہو گیا سیدنا آدم کے واقعے میں، لیکن وہ کس نوعیت کی غلطی ہوتی ہے؟ وہ جانب حق کی غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر بھی ان کو قائم نہیں رہنے دیتا. وقت ختم ہو گیا جی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اب آپ عمومی سوالات کر سکتے ہیں.
یہ غلطی کی ایک مثال جو سامنے آتی ہے قرآن مجید میں, مثلا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ آپ نے کیوں وہ چیزیں حرام کر لیں اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کی تھیں, تو یہ تو وہاں پر جو غلطی لگ رہی ہے وہ تو طبیعت کے اندر ایک رد عمل ایک چیز کے بارے میں پیدا ہوا, کو جانے بے حق اور باطل کی تو بحث نہیں.
وہاں بھی جانے بے حق ہے, فرمایا تب تک ہی برزاتا ازواجک, بیویوں کی خوشنودی کے لیے کی, تو بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا بڑا خیر کا کام ہے. وہاں بھی یعنی آپ کے اوپر ایک خاص چیز کا غلبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ کہا ہے تب تک ہی مرضاتا ازواجک, بیویوں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے نا آپ, کر لیا.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
سر سورہ تین کا حوالے سے سوال کرنا تھا کہ جو آپ نے قسموں کے میں جو حاضر بلد الامین کی جو جواب قسم سے اس میں مطابقت پیدا کی ہے اور اس کے حاشی میں آپ نے لکھا ہے کہ ذلت و محکومی کا شکار تھے, تو اس کو جزا و سزا کے جو معاملات ہیں اس کو ہم کس طرح سے متعلق کرتے ہیں؟ ہسٹورکلی میزان لیکچرز میں کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں, لیکن خاص طور پر بنی اسماعیل کی تاریخ جزا اور سزا کے متعلق مطلب اس آیات کے نزول سے پہلے کی وہ نہیں ہے, تو پھر اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے کیسے متعلق کیا جائے؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ذریت کا انتخاب کیا, اس ذریت کا انتخاب کرنے کے بعد ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو کنعان میں آباد کریں فلسطین میں, اور دوسرے بیٹے کو وہ عرب میں آباد کریں. عرب میں ایک معبد بنایا گیا جس کی تولیت کی ذمہ داری حضرت اسماعیل کو سونپی گئی. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ گویا وہ مقام تھا کہ جس میں یہ سب احسن تقویم پر تھے, یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی, جو بہترین انسان کا اخلاقی وجود کا اظہار ہو سکتا ہے وہی ان کی شخصیت سے ہو رہا تھا. پوری کی پوری قوم یا پوری ذریت, آپ حضرت اسحاق کے بارے میں دیکھیں کہ ان کے بیٹے یعقوب, پھر ان کے بیٹے یوسف, ایک سے ایک بڑھ کر سب کے سب. تو یہ گویا وہ چیز ہے جس کو بیان کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جب ہم نے ذریت ابراہیم کو شروع کیا تو جس جگہ سے بھی شروع کیا, اس کے شروع کرنے کی ایک جگہ وہ بیان کی جس میں طور سینا کے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب دی, اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا, کس طریقے سے وہ قوم اپنے پورے دعوت کے ساتھ اپنے پیغمبر کی مائیت میں نکل کھڑی ہوئی, تو یہ بتایا کہ اس وقت احسن تقویم پر ہے ویسیت مجموعی پوری کی پوری قوم. یہی معاملہ جو ہے یہ حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کا ہے. بڑے لمبے عرصے تک یہی صورتحال ان کے ساتھ رہی, لیکن پھر جس وقت خرابیاں پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو پھر اس صورتحال میں ڈال دیا. وہ صورتحال بنی اسرائیل کی پوری تاریخ سنا کے بیان کی گئی ہے کیا ہوا ان کے ساتھ. اسی طرح سے مسیحیوں کی پوری تاریخ بیان کی گئی ہے, ثم رددنا ہو اسفل اسافلین, یعنی کیسے پھر کس مقام پر تھے اور کس جگہ پر آ کر گر گئے, اللہ کی رحمت سے کیسے محروم ہوئے. اس میں محرومی کی ایک جگہ وہ ہے جو مسیحیوں کے ساتھ پیش آئی, ایک جگہ وہ ہے کہ جو بنی اسماعیل کے ساتھ پیش آئی, ایک جگہ وہ ہے کہ جو یہود کے ساتھ پیش آئی, تینوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میرے قانون کے مطابق میں جب کسی انسان کی طرف سے اپنے آپ کو گرانے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پھر گرنے دیتا ہوں اس کو. تو ان تینوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے, اور تینوں کی تاریخ بالکل معلوم ہے. یعنی ہمیں بنی اسماعیل کے بارے میں بھی یہ پتہ ہے, جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ ابتدا کیسے ہوئی تھی, کس طریقے سے اس علاقے کے لوگ پورے کے پورے مسلمان ہوئے. خود حضرت اسماعیل کی شادی بنی جرم میں ہوئی اور انہی کے اندر سے گویا ایک پوری کی پوری قوم ابری. لمبے عرصے تک وہ اللہ کے گھر کی تولیت کرتے رہے, یہاں تک کہ پھر ان کے ہاں بت پرستی اور شرک اور اس طرح کی چیزیں آ گئیں. تو اسفل سافلین میں کیسے گرتے ہیں اور احسن تقویم سے کیسے ابتدا ہوتی ہے, یہ اللہ کی مجازات ہے, یعنی جو ہمارے باطن میں پیش آ رہے. اسی کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا کہ ہمارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوتا ہے تو ایک جزا و سزا خود ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. ہم صحیح راستے پر ہوتے ہیں, اللہ کی رہنمائی ملتی ہے, تو یہ معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. قوموں کا جو عروج و زوال ہے وہ اسی قانون کے تحت ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ پہلے مرحلے میں اللہ نے کیا معاملہ کیا، دوسرے مرحلے میں کیا کیا، تیسرے مرحلے میں کیا کیا، اس کی تاریخ قرآن مجید نے خود جگہ جگہ سنا دی ہے. یہ قرآن مشرقین کی بھی پوری تاریخ سناتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تم ابراہیم کی اولاد تھے، کیسے ابراہیم نے یہ گھر یہاں بنایا تھا، کیسے تمہیں یہاں آباد کیا تھا، اور اب تم کس مقام پر پہنچ گئے ہو، کیا بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، کیا شرک اپنے اندر پیدا کر لیا ہے. یہ خدائی مجازات ہے جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ نے کہاں سے ابتدا کی اور تم کہاں پہنچے، اپنے رویوں کے نتیجے میں، اپنی غلطیوں کے نتیجے میں، اپنے آپ کو اسفل السافلین میں گرا دینے کے نتیجے میں. پھر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے مطابق تمہیں برتری دی تھی، اس سے محرومی کے بعد تم اس جگہ کے اوپر آ گئے. تو تینوں قومیں تو اپنی مجازات میں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، یعنی ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں.
یہ سوال ہے جی،
بہت سارے جو انسان گناہ کرتے ہیں وہ پہ حق میں ہی نہیں کر رہا ہوتا سوچ کے.
جی آپ کی بات سنی نہیں گئی پوری طرح.
یہ جو انسان، آپ نے جانب حق اور جانب نفس کا فرق بتایا ہے، اس میں سب سے زیادہ انسان جب گناہ کی طرف جاتا ہے تو یہی سوچ کے جا رہا ہوتا ہے کہ وہ جانب حق ہے، یعنی کہ بیسیکلی گناہ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اسی چیز کو بیس بنا رہا ہوتا ہے کہ میں الٹیمیٹلی کوئی فائدہ کروں گا. اور میرے خیال سے آپ نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ شیطان اسی طرح حملہ کرتا ہے انسان پر.
نہیں، وہ فائدہ حق کا فائدہ ہونا چاہیے، یعنی وہ فائدہ حق کا فائدہ ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ آپ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں، ڈاکہ ڈالنے کا گناہ ہونا، جرم ہونا، یہ اپنی ذات میں واضح ہے بالکل. اس کے ذات میں واضح ہونے کے بعد اب آپ کے ہاں جو ترغیب پیدا ہوئی ہے ہوگی تو کسی فائدے ہی کے لیے، یعنی ڈاکہ کوئی آدمی شوق کے طور پر نہیں مارے گا، لیکن وہ فائدہ اصل میں جانب نفس کا فائدہ ہے. آپ کو معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ یہ چیز ایک جرم ہے جس کا میں ارتکاب کر رہا ہوں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے. جانب حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام، اس کام کا نتیجہ، اس سب کچھ میں حق ہی حق ہے، اپنی ذات.
اس کو اگر جاوید صاحب تھوڑا سا میں اور الیبوریٹ اپنے کوسچن کو کروں کہ اگر میں بڑی عجیب مثال دوں گا، لیکن اگر پاکستان آرمی مارشل لا لگاتی ہے اس چیز کے سوچ میں کہ سب کرپٹ ہے، سب کچھ غلط ہے، اور ہم پاکستان کو بہتر کر،
یہی رک جائیے. یعنی مارشل لا لگانے کا عمل گناہ ہے یا نہیں یہ معلوم ہے؟
بالکل ہے.
تو پھر بنیاد بن گئی نا، یہ گناہ کا عمل موجود ہے، اب یہ جانب حق میں ہو ہی نہیں سکتا.
ٹھیک ہے، مطلب رابن ہوڈ اور یہ جس قسم کی ایگزامپلز ہیں کہ ڈاکے مار کے غریبوں کی مدد کرنا، وہ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ پہلا سٹیپ ہی غلط ہے.
یعنی وہ چیز جانب حق میں ہو ہی نہیں سکتی، وہ اپنی ذات میں غلط ہے.
سمجھ گیا بات.
اسی لیے میں نے مثال دی کہ اگر مثال کے طور پر حضرت آدم اور حوا دونوں آپس میں میاں بیوی نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ میاں بیوی کو تو کبھی اجازت ہی نہیں دی اس چیز کی، میاں بیوی کے علاوہ کسی کو، کہ وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں، اب یہ معاملہ جانب نفسی میں ہوتا، جانب حق میں ہو نہیں سکتا تھا.
سمجھ گئی بات، آگے سمجھ. تھینک یو.
اسی کی ایک ایکسٹینشن ان تنظیموں کی طرف بھی ہو سکتی ہے جو کہ اسلامی تنظیمیں ہوتی ہیں، انقلابی تنظیمیں ہوتی ہیں، لیکن بے گناہوں کی جان لیتی ہیں، تو وہ بھی ایسی جسٹیفائی کرتی ہیں.
بالکل ایسے ہی ہوتا.
کہ بہت بڑے مقصد کے تحت ہم یہ کام کریں.
ہاں، اسی لیے میں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ وہاں کیا چیز ہوتی ہے. وہاں آپ کی علمی تربیت کا نقص ہے جو اس کا باعث بن جاتا ہے. یعنی جس طرح یہاں قرآن مجید نے جائزہ لے کے بتایا کہ دو چیزیں ہوئیں اس کی وجہ سے حضرت آدم یہ غلطی کر بیٹھے، ایک یہ کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو نسیہ، وہ چیز نظر انداز ہو گئی. ہم بارہا اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ایک چیز جو اپنی ذات میں بہت بڑا گناہ ہے وہ کبھی دماغ سے نہیں نکلتی، لیکن یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ بعض وقت نظر انداز ہو جاتے ہیں. یعنی جہاں کوئی وقتی پابندی لگائی گئی ہے، کوئی آپ کو مدعا ایک بتایا گیا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی ہے، تو یہ نسیہ ولم نجد لہو عزما. تو یہ اسی وجہ سے تحلیل کر کے بتایا ہے کہ جانب نفس کا مطلب کیا ہے. آپ کو معلوم ہے، اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چیز گناہ کی چیز ہے، اب آپ اصل میں اس گناہ کے لیے عذر تراش رہے ہیں، یہ جانب حق نہیں ہے. گناہ کا ہونا آپ واضح ہے.
تو سر اپنے لیے پھر معیار یہ مقرر کرنا چاہیے انسان کو کہ جو چیز یونیورسلی غلط قرار دی جاتی ہے، جیسے کہ بے گناہ آدمی کا قتل ہے، تو وہ پھر کسی صورت بھی جائز نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی بڑے مقصد کے
کسی بھی بڑے مقصد کے لیے ہو. یعنی وہ چیزیں جو ہیں وہ چونکہ انسان کی فطرت میں وہ چیز موجود ہے, اس کو 10 مرتبہ کھڑے ہو کر پوچھنا چاہیے کہ یہ مجھے کیا ترغیب دی جا رہی ہے. یعنی اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی, کوئی امام بھی آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, تو آپ سوال کریں اس کے سامنے, پوچھیں اس سے کہ یہ آپ کس چیز کی ترغیب مجھے دے رہے ہیں, اس میں تو یہ نقصان ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی تحریک اٹھتی ہے, لوگوں کو ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے, 10 لوگ روکنے والے موجود ہوتے ہیں, آدمی سنتا ہی نہیں ان کی بات. یعنی ایسا کون سا موقع آیا ہے کہ جب کسی غلطی پر توجہ دلانے والے لوگ موجود نہ رہے؟ ہمارے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا, 10 لوگ تھے جو توجہ دلا رہے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کا استدلال غلط ہے, آپ کی بنیاد غلط ہے, آپ جس چیز کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں وہ خدا نے آپ کے اوپر لازم نہیں کی ہے, اور آپ انسانوں کے ساتھ جو سلوک کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد آپ کے پاس موجود نہیں ہے. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ایسے ایسے جلیل القدر علماء کو مار ڈالا گیا جو اساتذہ تھے ان لوگوں کے, سنی نہیں گئی ان کی بات.
یہ کہا گیا, جی سوال پوچھا ہے کہ سیدنا موسیٰ نے اپنے رب سے معافی مانگی, لیکن یہاں پر تو حقوق العباد کی تلافی ہوئی تھی, تو انہوں نے اس بندے کے ورثاء یا ان سے معافی کیوں نہیں مانگی؟
یہ بات یہ ہے کہ یہ شریعت کے قواعد اور ضوابط کے مطابق اگر کوئی قتل خطا ہو جائے تو آپ پر دیت عائد ہوتی ہے اور آپ روزے رکھتے ہیں. یہ اللہ نے قانون بنایا, کیا اس وقت بھی یہ قانون موجود تھا کوئی اس طرح کا؟ تو کیا صورت اس کی ہو سکتی تھی؟ یہ بالکل واضح تھا کہ اگر وہ وہاں رہ بھی جاتے ہیں 2 راتیں تو ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ایک اور ظلم ہوگا بلکہ انہیں قتل عمد کا مرتکب قرار دیا جائے گا. تو انسان اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے.
اس طرح یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں اور مذہب کی تعبیرات سے متاثر ہو کے جانب حق غلطی کر بیٹھتے ہیں, تو کیا اللہ کے ہاں ان کا یہ عذر قابل قبول بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو صحیح بات نہیں پہنچی تھی اس لیے انہوں نے لوگوں کی بھی جان لے لی اور اپنی جان بھی دے دی؟
یہ جی, میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیز قابل قبول ہوگی کیا نہیں اس کا فیصلہ کرنے کا تو کوئی حق نہیں رکھتا, اس لیے کہ اللہ ہی اپنی عدالت میں یہ فیصلے کرے گا. میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی انسان نے اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں کسی کی جان لینی ہے, کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کرنا ہے, کسی کے مال کے خلاف اقدام کرنا ہے, تو وہ اپنا عذر پیش کرنے کے بارے میں 10 مرتبہ سوچے, کیونکہ یہ محض سادہ سی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا. نہیں, اگر لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے, تو کسی کی جان لینا, کسی کا مال لینا, کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کرنا, یہ بڑے جرائم ہیں, ان کو حرمت حاصل ہے. وہ اس حرمت کو پامال کرنے جا رہا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اس نے 10 مرتبہ وہ بات سنی کیوں نہیں جو اس کو کہی جا رہی تھی کہ تم غلط کرنے کے لیے جا رہے ہو. تو مجھے تو یہ بتانا ہے اس کو کہ یہ غلط ہے, اور تمہیں ہر حال میں ان لوگوں کی بات کی طرف توجہ کرنی ہے جو تمہیں اس کے بارے میں متنبہ کر رہے ہیں, ان کی بات بھی سن لو. اس سب کچھ کے بعد ایک آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آئی, وہ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش کر دے گا, اللہ اسے معاف کرے گا, اس وقت جن لوگوں کو اس نے مارا ان کا مقدمہ بھی پیش ہو جائے گا, اللہ کی عدالت میں انصاف ہو جائے گا. جو بھی ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا, میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کہہ کے جی میں عذر پیش کر دوں گا, آسانی سے نہیں بچ جائیں گے.
یہ نبی کی عصمت کے باب میں آپ نے فرمایا, لکھا بھی ہے کہ وہ خیار الناس ہوتے ہیں, بہترین لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں مختلف مغربی مفکرین نے کتابیں لکھی ہیں گریٹسٹ پرسنلٹی کے عنوان سے انسانوں کی, تو اس میں رسول اللہ کو بھی شمار کیا ہے, اور لوگ مسلمان اس کو پیش بھی کرتے ہیں بطور انسان, وہ ایک سب سے نمایاں اور اعلیٰ انسان. اس کو کیسے دیکھتے ہیں جب باقی انسانوں کے ساتھ کھڑا کر کے کائنات کی گریٹسٹ ہستیوں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے؟
بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں انہوں نے تو ایک لیڈر اور رہنما کی حیثیت سے شخصیت کو دیکھا ہے. یعنی وہاں پر شخصی حیثیت, سیرت, کردار وہ اتنا موضوع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے اصل اہمیت اس کی ہوتی ہے کہ آپ کی جو شخصی سیرت ہے, جو کردار ہے, اللہ کی فرما برداری کے دائیات ہیں, تقویٰ ہے, احتیاط ہے, جس کی میں نے مثالیں دیں, وہ کس درجے میں ہے. یعنی وہ پیغمبری کے منصب پر فائز کر رہا ہے تو پیغمبری کیا ہے؟ اس چیز کی دعوت کے لوگوں اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بناؤ تاکہ خدا کی بارگاہ میں کل منتخب ہو سکو. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود گناہوں کا میلان رکھتا ہوگا, خود غلطیاں کرے گا, خود روز کوتاہیاں کرے گا, تو اللہ اس کو اس منصب پر کیوں منتخب کرے گا؟ تو یہاں یہ چیز اس پہلو سے زیر بحث ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی شخصیت کے اثرات نتائج کیا ہوئے، اس کے کام کا معاملہ کیا ہوا، تو ایک لیڈر کی حیثیت سے عام طور پر وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے فاتحین ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، بڑے حکماء ہیں، ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ ان کے دیکھنے کا زاویہ بالکل مختلف ہے، یہاں بالکل مختلف چیز زیر بحث ہے۔
یہ سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ متنبہ کیا کہ آپ نے دور رہنا ہے، تو یہ کیا شیطان کے سامنے بتایا تھا کہ پھر شیطان نے ان کو ترغیب دینی، شیطان کے علم میں کیسے آیا کہ اللہ نے ان کو روکا؟
یہ تو شیطان سے ملاقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کیسے معلوم ہوا۔ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے وہ بھی شیطان کے علم میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ترغیبات کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کن کن باتوں سے لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے۔
یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے، یہ آیت اگر کوئی ماشاء اللہ لانے کے لیے استعمال کرے تو کیسا ہے؟
اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی باقی ساری قوم جو ہے اس کے ماں باپ رخصت ہو گئے؟ کیا حسن استدلال ہے!
یعنی وہ کہتے ہیں کہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ مال سنبھال سکے، تو بعض لوگ جو ہیں قوم کے مائی باپ وہ آ کے کچھ عرصہ سنبھال کے پھر حوالے کر دیتے ہیں۔
تو اس کے بارے میں اگر میں یہ رائے قائم کروں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کو اس منصب ہی سے معزول کر دیا جائے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری جو ہم نے دے رکھی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ضبط نفس ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے تقاضے پورے کر سکیں، تو پہلے آپ کو گھر بھیج دیا جائے۔ تو آپ کو جو برتری حاصل ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ بندوق آپ کے پاس ہے؟ یہ بہت قابل شرم استدلال ہے۔
السلام علیکم شیخ، I have a question with regards to the event and ascent of Adam alayhi salam. Often now as the world has changed so rapidly, whereby, you know, one goes to the moon with a rocket and one sends satellites to Mars and whatnot, how was it that Adam alayhi salam, living in the eternal gardens of Eden, was descended to the earth, and by what means was his carnation? And that also, could it also be possible, according to Imam al-Tabari, who said that there was also like a pre-Adamic species on the earth too? And if so, Adam alayhi salam came onto the earth, how was the procreation of mankind, whereby Allah makes it very closely, strictly adherence that we are not supposed to be sleeping with brothers and sisters, and that there are, as we say, restrictions with regards to whom we can have intimate relationships with for procreative purposes. How was this promulgated, in your understanding, from Adam alayhi salam leaving the gardens of Eden and entering into earth? Is there an explanation to that?
میں نے تو بڑی وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے جو لفظ جنت سے لوگوں کو ہو گئی۔ یہ اسی دنیا کا ایک باغ تھا جس میں ان کو رکھا گیا تھا، اسی دنیا میں ان کا قالب تیار ہوا۔ قرآن مجید نے پوری وضاحت سے بتایا ہے کہ وہ قالب کیسے تیار ہوا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اسی دنیا میں یہ کیچڑ اور دلدل ہے جس سے پیدا کی گئی، بدا خلق الانسان من طین۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک حیوانی زندگی کا پورا مرحلہ ان کے اوپر گزرا ہے، جس میں ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ اپنی نسل خود پیدا کریں۔ ابھی بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت نہیں دی تھی جس کو ہم انسان کہتے ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ ثم سواہ، پھر ایک اگلا مرحلہ آیا جس میں انسانیت تسویے کے مرحلے سے گزری، اور اللہ تعالیٰ نے نقصق سے ان کو سنوارا، اور جب ہر لحاظ سے وہ تیار ہو گئے، قالب مکمل ہو گیا اسی دنیا میں، تو پھر وہ آسمانی شخصیت انہیں دی گئی جو نفخ روح کے ذریعے سے ملی، اور وہ شخصیت ہی اصل میں آسمانی شخصیت ہے۔ فلسفے کی یہ جو بحث تھی کہ مادے سے حیات اور حیات سے شعور کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب قرآن نے یہی دیا ہے کہ مادہ اللہ تعالیٰ کے عمل ابداع کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، حیات اس میں عناصر کی باہمی تالیف سے پیدا ہو جاتی ہے، اور شعور اور شخصیت یہ آسمان سے آتی ہے۔ تو اس لیے کوئی عدن کا باغ نہیں تھا، کوئی دوسرا سیارہ نہیں تھا، کوئی دوسری جگہ نہیں تھی، اسی دنیا میں وہ ایک باغ میں رکھے گئے، وہاں یہ سارے معاملات پیش آئے تاکہ ان کی فطرت نمایاں ہو جائے، اور یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا شخصیت لے کر آئے ہیں، کس امتحان سے انہیں دوچار ہونا ہوگا۔ اس پر میں پچھلے درسوں میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، موقع ملے تو اس کو سن لیجیے گا. یہ سب معاملہ یہیں ہوا، یہ کسی دوسری دنیا میں نہیں ہوا کہ جہاں سے ان کو بھیجنا ہوگا. تو اب جب دنیا کی ابتدا ہو گئی تو ابتدا میں قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ ہمارے ماں باپ دو ہی تھے، بسا من ہمارے جالن کثیرن و نساء، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت اور انسانی شعور دیا، وہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ اللہ نے پیدا کیے ہوں جن میں سے دو کا انتخاب کر کے انہیں انسانی شخصیت دی گئی، اور پھر ان دونوں ہی کے اختلاط سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں شادی بیاہ جنسی تعلق کے معاملے میں کیا وہی حرمتیں رہی ہوں گی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حرمتیں جو ہیں یہ تمدنی ضرورتوں کے تحت پیدا ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ بتدریج پیدا ہوتی چلی گئی. اصل حرمت ماں ہی کی ہے، ماں کی باپ کی حرمت اصل حرمت ہے، وہ ظاہر ہے کہ قائم رہی. تو یہ شریعت کی حرمتیں جتنی ہیں وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ تمدنی ضرورتوں سے پھیلتی چلی گئی. تو جیسے جیسے انسانیت بڑھتی گئی، خاندان کے ادارے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمتوں کا دائرہ بھی وسیع کر دیا.
لیکن یہ کہیں کلیئرلی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے علاوہ ہمارے جیسے جو ہومو سیپینز ہیں، ہومو ایریکٹس ہیں، نینڈرتھالز ہیں، وہ بھی ایگزسٹ کرتے رہے ہیں؟ تو سر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آبادی ایگزسٹ کرتی تھی ہمارے حیوانی کالب جو ہمارا ہے، ان میں سے دو کا انتخاب کیا گیا تو باقی پاپولیشن تو ہوگی حیوانی کالب کے تحت جو زندگی گزار رہے ہوں گے؟ تو پروکریشن ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ بہن بھائی کے درمیان ہوئی شروع میں، اس کا کوئی پروف ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیوانی کالب والے آبادی موجود تھی تو ان کے ساتھ پروکریشن ہوئی ہو؟
جی، سارے امکانات ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں سے کوئی بات بھی صراحت کے ساتھ نہیں کہی گئی، سارے امکانات موجود ہیں. کیسے شروع کیا؟ لیکن اس اصول کو بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کی پابندیاں ہیں ان میں سے بعض پابندیاں جو ہیں وہ اصلی پابندیاں ہیں اور بعض تمدنی ضرورتوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. مثلا جنسی تعلق صرف بیوی کے ساتھ ہوگا، یہ اگر خاندان کا ادارہ نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پابندی لگانے کی. یہ خاندان کے ادارے کی ضرورت کے تحت لگائی گئی ہے نا، اللہ نے اپنی اسکیم کے تحت یہ پابندی لگا دی ہے، ورنہ تو جنسی تعلق آزادانہ ہی ہونا چاہیے. لیکن ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. جو بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے اور بالکل واضح قرآن مجید، وہ یہ ہے کہ پہلا مرحلہ ان کے حیوانی وجود کی تخلیق کا ہے، اور اس میں یہ تک بتا دیا ہے کہ وہ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی نسل خود پیدا کر لیں. تو ظاہر ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے، ری پروڈکشن ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر کہا ہے ثم سوا ہو، پھر ایک پورا مرحلہ گزرا ہے جس میں ان کا تصویہ ہوا ہے، نقش سے درست کیا گیا انہیں، پھر یہ کہا ہے کہ اب ان کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی اور پھر سم و بسر اور فواد کی صلاحیتیں ان کو عطا کر دی.
لیکن جس وقت قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نسل انسانی ان دو لوگوں سے پھیلی اور آدم ابو الآبا ہیں، تو پھر وہ امکان تو ختم ہو جاتا ہے کہ کسی اور کے اختلاط سے کوئی نسل حیوانی وجود سے یہاں پر آ گئی ہوگی.
یعنی آدم و حوا ہیں جن کی اولاد ہوئی، اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے نا. آگے ان کی اولاد کے معاملات کیا ہوئے ان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے.
اچھا، یہ سوال ہے کہ جی جو نبی کی عصمت یہاں زیر بحث آئی، تو ایک تصور ہماری امت میں موجود ہے کہ جو انبیاء کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے اس کا اطلاق باقی آئمہ پر بھی کر دیا جاتا ہے، تو اماموں کے بارے میں بعض تصور معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو کسی شخص کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے؟
یہ معصوم عن الخطا کی تو تعبیر ہی ٹھیک نہیں ہے. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلطی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. میں نے تو اس ساری گفتگو میں یہی نفی کی ہے کہ نہیں، بشری تقاضے اسی طرح سے روبہ عمل ہوتے ہیں، ان کے اندر تمام دائیات بھی موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی اسی طرح تربیت کرتے ہیں جس طرح کہ ایک نیک شخص کو کرنی چاہیے. تو تقوی، احتیاط، اس کا ایک پورا مرحلہ گزرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس لقب کے مستحق ہوتے ہیں جس کو بیان کیا کلم من الاخیار کلم من الصالحین. اب صالحین و اخیار ان کا ہونا، یہ ان کے اپنے عمل کے نتیجے میں، ان کے اپنے تقوی کے نتیجے میں، ان کی اپنی احتیاط کے نتیجے میں ایک مانی ہوئی حقیقت بن جاتا ہے، یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کر کے ان کو ذمہ داری دیتے ہیں. جب ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر وہ کسی غلطی پر قائم نہیں رہنے دیے جاتے، یعنی اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کے معاملے میں وہ کوتاہی ہوئی جس کی طرف توجہ دلائی گئی، اگرچہ وہ ہوئی جانب حق میں، جانب نفس میں نہیں ہوئی. اسی طریقے سے منافقین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت سے توجہ دلائی، افلّہ ان کا لماز انتا، آپ کو اللہ معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی. تو یہ ایک کریم النفس انسان، دوسروں سے محبت کرنے والا، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے غیر معمولی تڑپ رکھنے والا، جن اقدامات کے ذریعے سے بعض اوقات اپنی دعوت کا فروغ چاہتا ہے، ان میں غلطی ہوتی ہے. اسی نوعیت کی چیز عبس و تولی میں زیر بحث ہے، اسی نوعیت کی چیز افلا و انکا لما ازنتا میں زیر بحث ہے. ایسے ہی مثلا آپ کو توجہ دلائی گئی کہ آپ کیوں اپنی جان گلا رہے ہیں، اللہ کا ایک ہدایت اور ضلالت کا قانون ہے، اس کے تحت معاملات ہوں گے. تو دسیوں چیزیں ہیں جن میں جانب نفس میں، یعنی حق کی محبت میں، جانب حق میں معاف کیجیے گا، حق کی محبت میں، حق کے فروغ کے لیے، دعوت کے فروغ کے لیے اللہ کے پیغمبر ان حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں جہاں انہیں رک جانا چاہیے.
یہ سوال ہے جی کہ آپ کے نقطہ نظر کے مطابق بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا اور شخصی رسالت ختم کر دی گئی، پر قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا شعیب بھی رسول تھے اور سیدنا موسیٰ نے انہی کی بیٹی سے شادی کی. اس کا مطلب ایک وقت میں شخصی رسالت اور قومی حیثیت میں شہادت دونوں موجود تھیں، اس کی وضاحت کر.
یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ حضرت شعیب وہی ہیں، اس پر تو بہت بحثیں ہیں. یعنی وہ شعیب جن کا تعلق مدین میں رسالت سے ہے، یا یہ شعیب ایک ہیں، اس پر بہت سے حکماء، بہت سے اہل علم بحث کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی لازم نہیں آتا. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے صراحت سے بیان نہیں کی، اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں.
سر، یہ اخلاقیات آپ کے نزدیک دراصل کیا چیز ہے؟ مطلب اس کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسل تو نہیں ہے. جیسا مطلب آج جی آپ کے لیکچر میں دو ایگزامپلز ہمیں مل جاتی ہیں کہ ٹائم اینڈ اسپیس میں یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. جیسے مطلب ایک آدمی جو ہے وہ جیکٹ پہن کے بم باندھ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا ایک اخلاقی کام کر رہا ہوں، دوسری طرف ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں وہ ایک برا کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے ٹائم میں مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ شروع میں کریشن کے شروع میں بہن بھائی کے درمیان اس طرح کے تعلقات رہے ہوں. تو مطلب یہ اخلاقیات یونیورسل تو نہیں ہوئی پھر، ٹائم اینڈ اسپیس میں چینج ہو رہی ہیں.
نتیجہ آپ نے کیسے نکال لیا؟ بنیادی اخلاقیات اور چیز ہے اور سماجی اخلاقیات بالکل اور چیز ہے. بنیادی اخلاقیات عالمگیر ہیں، انسان کے اندر الہام کی گئی ہیں، ان کی کبھی انسان خلاف ورزی نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے. سماجی اخلاقیات حالات سے وجود میں آتی ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، وہ مقصد جب تک قائم رہتا ہے پابندی بھی قائم رہتی ہے. تو اس لیے تو مطلب بالکل الگ الگ چیزیں.
تو جیسے یہ غلامی کا انسٹیٹیوشن رہا ہے، سلیوری، یہ آپ اس کو بنیادی نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اس کو تو اس وقت وہ مانتے تھے کہ ایک اچھا مطلب ایک یو نو ایک کوئی اس کو بری چیز مان کر نہیں اس کو اس وقت مانا جاتا تھا، مگر یہ کہ ایک نارمل ایک اچھی چیز مانا جاتا تھا سلیوری کو.
کوئی اچھی چیز نہیں مانتے تھے، سب بری چیز مانتے تھے، لیکن اس کی توجیہ کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں جارحیت کرنے والی قوم کو سزا دے رہے ہیں ہم. یعنی غلامی ہمیشہ سزا کے تصور سے پیدا ہوتی تھی فلسفے کی سطح پر، اس کے بعد ایک چیز عام ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر خالص علمی سطح پر گفتگو کی جائے تو ہر مسلمان آپ سے یہ کہے گا کہ سود گناہ ہے، حرام ہے. لیکن چونکہ ایک پورا انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا ہے جو ہماری زندگی کا احاطہ کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں عام حالات میں ہنین مریا، یعنی ہم اطمینان سے وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو خیال بھی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز علم کی سطح کے اوپر غلط سمجھی جا رہی ہوتی ہے، لیکن عملی سطح پر ہم اس سے ایسے مانوس ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی. اسی کو قرآن مجید نے انسانی نفسیات کے اس پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے یا نسیہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. یعنی انسان اجتماعی طور پر بھی بعض چیزوں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، یاد دلائیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے. یعنی آج سود پر گفتگو کریں تو پاکستان میں ہر شخص مان لے گا کہ جی دین میں تو یہ منع ہے، کون نہیں جانتا. تو علم کی سطح پر ایک چیز غلط سمجھی جا رہی ہوتی ہے، لیکن عمل کی سطح پر لوگ اس میں اس طرح سے متربع نہیں ہوتے، تو ان کو متربع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے، اس میں اصول یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات عالمگیر ہیں، سماجی اخلاقیات کبھی ضرورت سے پیدا ہوتی ہیں، کبھی کلچر سے پیدا ہوتی ہیں، کبھی ثقافتی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریعت اپنے مقاصد کے تحت کسی چیز کو ناجائز قرار دیتی.
جاوید صاحب، یہ جو بھی بھائی نے سوال کیا، سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو وہ اس وہ جو ایگزامپل ہے وہ ڈفرینٹ علاقوں میں تھی، کیونکہ وہ تو فرشتے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے گئے تھے.
سیدنا ابراہیم تو اس وقت فارغ ہو چکے تھے اپنی قوم سے اور ہجرت کر کے دوسرے مشن کے لیے آ چکے تھے. یہ ان کے بھتیجے ہیں جو اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے.
ٹھیک ہے، مطلب یہ اس کا اطلاق اس چیز پر نہیں ہوتا، وہ ڈفرینٹ ٹیریٹریز میں یا ڈفرینٹ وقت میں.
جی ہاں، بالکل ایسے ہی.
اچھا ٹھیک ہے،
وقت ختم ہو گیا جی. جو سوالات رہ گئے ہیں ان کو نوٹ رکھیے، انشاءاللہ کل کی نشست میں ان کو دیکھ لیں گے.